सन 61 हिजरी में इराक की सरजमीन में सहरा का किनारा, नहर फरात का मगरबी इलाका, जहां लाखों लोग एक मर्द के मध्य मुकाबल खड़े हैं। मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन एक अजीम मुजाहिदाना वाकया पेश आता है। ये खून खुदा है जो खाके करबला पर गिरा है।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो इब्ने ज़ियाद अज़ाब इलाही का मुस्तहिक है।
यज़ीद के लश्कर में बहुत से सिपाही हुसैन के साथ जंग पर खुश ना थे।
अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत कबूल न की तो उन्हें कत्ल कर दो।
क्या इमाम कोई दूसरा काम कर सकते थे? मुझे नहीं मालूम।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता था, उन्हें कबूल करता था, उनसे अकीदत रखता था, लेकिन हर चीज खत्म हो चुकी थी।
ये दुनिया और आखरत के माबैन जंग थी।
लिहाजा जब लश्कर हुर का सामना करते हैं, उस वक्त तक जाहिरी तौर पर इमाम नहीं जानते कि कूफी अपने कहे पर बाकी हैं या नहीं।
इसलिए कि इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए कायम किया, इससे पहले कि अपने कबीला व अशीरा के लिए उठें, वो इंसानियत के लिए आए।
सदाए आशूरा ने दुनिया के हर मजहब और हर मिल्लत को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। इज्जत की मौत सिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। उस मर्द खुदा के इस अजीम मुजाहिदाना इकदाम को आज 1400 साल गुजर चुके हैं। ये करबला है, हजारों आशिक जायरीन की वादा का, और एक ही नाम है जो सारे दिलों पर कुंदा है और हर जबान का जिक्र है, हुसैन इब्न अली। हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला मक्के से 500 किलोमीटर दूर जा चुका है और कूफे की तरफ सफर जारी है। कूहे ज़ौक व सौम के करीब 1000 घुड़सवार फौजी हुर इब्न यज़ीद रियाही के सिपह सालारी में काफिले का रास्ता रोकते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम अपने साथियों को वहां उतरने का हुक्म देते हैं। अपने असहाब से कहते हैं कि खवातीन के लिए खेमे नस्ब करें। हुर के सिपाहियों की थकावट को देखते हुए इमाम अलैहिस्सलाम अपने असहाब से फरमाते हैं, सबको सैराब करो और इनके घोड़ों को भी पानी पिलाओ। इमाम से जंग करने के लिए आने वाली फौज के साथ इमाम अलैहिस्सलाम का सलूक ये था कि अपने असहाब को हुक्म दिया कि इन लश्करियों को सैराब करें। आपने ये भी फरमाया कि इनके घोड़ों को भी पानी पिलाएं। इसमें हमें आला इखलाकी इकदार नज़र आती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इखलाक दुश्मन के साथ सुलूक में इस्लामी नुक्ते निगाह को बयान कर रहा है, जो एक बुनियादी कदर पर इस्तवार है, यानी एक ऐसी इंसानी कदर जिसमें हुयत और इसकी बुलंद तर हैसियत को भी मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया।
सही रास्ता वो हक इस बात को कबूल नहीं करता कि मकसद और वसीले की तौजिया पेश करता है, यानी मकसद तक पहुंचने के लिए हर जरिया अपनाया जा सकता है। हरबन यज़ीद रिहाई ने पहले पहल कोशिश की कि इस हकीकत को कमज़ोर और मुतजलजल करे और इसमें ताखीर करे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनके साथ इंतहाई मोहब्बत और शफकत से पेश आए, इसे और इसके आदमियों को पानी पिलाया कि जिसे 10 मुहर्रम को उन इमाम और आपके अहले बैत और असहाब के लिए बंद कर दिया गया।
जब आप आयमा की शनाख्त का इरादा करें और करबला के सारे वाक़यात को पढ़ें, इस हैरान कुन सूरत हाल का सामना करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? एक इंसान इलाही सिफात का हामिल होने की ख्वाहिश कर सकता है और दर्जाए कमाल को अपने अंदर मुजस्सिम कर सकता है और इस कमाल को जैसे हर इंसान चाहता है वैसे ही मुमकिन बनाकर पेश करें।
آدھا دن گزر گیا ہے اور نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ امام علیہ السلام حر سے فرماتے ہیں، اے حر، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ نماز پڑھو اور میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کر لوں؟ حر نے جواب دیا، نہیں، میں اور میرے ساتھی بھی تمہاری اقتدا کریں گے۔ امام علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور قافلے کے لوگ لشکر حر کے ساتھ مل کر صفوں کو درست کرتے ہیں۔
جنگ میں اور اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے کردار کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تین ماخذ قرآن کریم، سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المومنین سے استفادہ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ظاہری طور پر اور اخلاقی لحاظ سے امام علی کے جیسا قرار دیا جاتا ہے۔
اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں ایک طرح کی کشش تھی۔ امام کی شخصیت میں ایک روپ تھا، ان کے گفتار و کردار کے باعث شخصیت میں کشش پائی جاتی تھی۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ ایک نیک سیرت اور محبوب انسان تھے، یہی چیز باعث تھی کہ امام دلوں پر اثر رکھتے تھے۔
نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حر کے سپاہیوں کے سامنے اتمام حجت کی اور انہیں حق و حقیقت کی طرف دعوت دی، ان کی طرف سے لکھے گئے خطوط کا حوالہ دیا، پھر خطوط سے بھری ہوئی بوری کو زمین پر پھیلا دیا اور فرمایا، یہ وہ خطوط ہیں جو تم میں سے اکثر کوفیوں نے میرے نام لکھے اور مجھے بھیجے ہیں۔ حر اور اس کے کچھ ساتھی آگے آتے ہیں اور خطوط کو کھول کر دیکھتے ہیں اور کہتا ہے، اے ابا عبداللہ، ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو خط لکھے ہیں، مجھے دستور ملا ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے حوالے کروں۔ امام علیہ السلام تبسم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حر، کیا تم جانتے ہو کہ موت تم سے بہت قریب ہے؟
لہذا جب لشکر حر کا سامنا کرتے ہیں، اس وقت تک ظاہری طور پر امام نہیں جانتے کہ کوفی اپنے کہے پر باقی ہیں یا نہیں۔ فرمایا، انہوں نے یہ خطوط لکھے ہیں اور مجھے دعوت دی ہے، اگر اس طرح جیسا خطوط میں لکھا ہے یہ نہیں ہے اور ان کی نظر مکمل طور پر بدل گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔
یہ امام حسین کی شخصیت تھی کہ انہوں نے اپنی اس شخصیت کے ساتھ باطل کا مقابلہ کیا۔ امام حسین نے اپنے عظیم انقلاب، دینی و انسانی انقلاب کے ذریعے مانند خورشید طلوع ہوئے، کیونکہ امام حسین نے انسانیت کے لیے قیام کیا۔ اس سے پہلے کہ اپنے قبیلہ و عشیرہ کے لیے اٹھیں، وہ انسانیت کے لیے آئے، یا مذہب کے پیروکاروں یا تفکر و نظریہ کے پیروکاروں کی خاطر قیام کریں، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ انسانیت کے لیے آئے۔
اگر ہم نفسیاتی اور اخلاقی حوالے سے دیکھیں تو یہ بات میرے لیے بہت واضح ہے کہ مذاکرات کی تشریحات اور سب سے اہم وہ واقعات جو جنگ کے بعد وقوع پذیر ہوئے،
ان سب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے لشکر میں بہت سے سپاہی حسین سے جنگ کرنے پر راضی نہ تھے۔
عام سپاہیوں میں کوئی جذبہ نہ تھا، حتیٰ بعض سپہ سلاروں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس سے بہتر راہ حل تلاش کریں، اس سیاسی مشکل کے حل کے لیے اس سے ہٹ کر کوئی اور راہ حل نکالیں، ایسا راستہ جو ایک اہم اور معتبر شخصیت، وہ بھی امام جیسی شخصیت پر حملہ کرنے یا انہیں قتل کرنے کے علاوہ ہو۔ اس بنا پر میرا خیال ہے کہ واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ نفسیاتی اور روحی طور پر عسکری جذبے کے اعتبار سے یزیدی فوج بہت کمزور تھے۔
امام حسین علیہ السلام نے قافلے کی طرف رخ کر کے فرمایا، عورتوں کی مدد کریں تاکہ وہ سوار ہو سکیں۔ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حر کے لوگ آگے آتے ہیں اور قافلے کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام تلوار کے دستے پر ہاتھ بڑھاتے ہیں اور حر کو للکار کر کہتے ہیں، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، تمہاری کیا نیت ہے؟ حر جواب دیتا ہے، خدا کی قسم، آپ کے سوا اگر عرب میں سے کوئی اور مجھے یہ بات کہتا تو میں اسے جواب دیتا، لیکن میں آپ کی والدہ کو سوائے نیک اور بہترین الفاظ کے ذکر نہیں کر سکتا، مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کا دستور نہیں ہے، اس لیے میں ہر صورت آپ کے ہمراہ ہوں تاکہ آپ کو والی کے حوالے کروں، اگر کوفہ جانے کا ارادہ نہیں رہا تو کسی دوسرے راستے پر چلے جائیں، نیز مدینے بھی واپس نہ جائیں، میں بھی ایلچی کے ذریعے ابن زیاد سے نیا دستور دریافت کروں گا۔ امام علیہ السلام اور ان کا قافلہ قادسیہ سے بائیں طرف مڑ جاتا ہے تاکہ کسی دوسرے راستے کا انتخاب کریں۔
حر اور اس کا لشکر بھی امام علیہ السلام کے قافلے پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔
اس واقعے کی تفصیلات میں جب آپ اصحاب کے متعلق مطالعہ کرتے ہیں تو ایک حر جیسی شخصیت کو دیکھتے ہیں، وہ آخری شخص ہے جو امام سے ملحق ہوا ہے اور پہلا شخص ہے جس نے امام کا راستہ روکا ہے۔ اس پلٹنے کی وجہ ہے، اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کی بنیاد تربیتی مراحل میں پائی جاتی ہے۔ ایک شخص کہاں سے اٹھا اور کن مراحل سے گزرا، اس کی شخصیت میں کون سے ایسے اہم عناصر پائے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ اس کی شخصیت کا ایک پہلو با ادب ہونا ظاہر ہوتا ہے۔
حقیقت میں اس دور کے لوگوں کی نسبت یہ بات حیران کن ہے کہ کیوں انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ ایک طرف فرزند پیغمبر نواسۂ رسول ہیں جن کے متعلق خود یہ لوگ اچھی طرح شناخت رکھتے تھے، جانتے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اپنے اس نواسے سے پیار کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ امام مکتب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے، اس کے باوجود امام کی نصرت نہ کی، انہیں ایک طرف کر دیا، اور دوسری طرف پیغمبر کا درینہ دشمن جس نے صرف ظاہری طور پر اور جان کے خوف سے کلمہ اسلام کو زبان پر جاری کیا تھا، اسے پیغمبر کی جگہ قرار دے دیا جائے۔
صبح ہو گئی ہے، امام علیہ السلام اور ان کے قافلے والے کچھ دیر ٹھہرنے اور نماز ادا کرنے کے بعد سفر کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایلچی پہنچتا ہے اور حر کی طرف جاتا ہے، گویا ابن زیاد نے کوئی نیا حکم دیا ہے۔ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے؟ کیا امام علیہ السلام کے قافلے کو سفر جاری رکھنے یا مدینے واپسی کی اجازت مل جائے گی؟
دراصل کوفہ سے مکے تک راستے میں بہت سی منزلیں ہیں، امام جہاں سے بھی گزرتے وہاں کچھ دیر توقف کرتے تھے۔ آپ عزیب اور قادسیہ کے علاقے میں کچھ دیر ٹھہرے، اور لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص کون ہے۔ امام علیہ السلام ہر جگہ ان کے لیے دلائل بیان فرماتے تھے۔ بعض ساتھی چل پڑتے اور کچھ غیر جانبدار بن جاتے، یہاں تک کہ ایک اہم منزل تک پہنچے، یعنی جب حر بن یزید ریاحی کا امام سے سامنا ہوا۔
تاریخ میں ہے کہ جب کچھ لوگ امام سے ملنے آئے تو حر نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لیں، لیکن امام علیہ السلام نے اس کے ساتھ سختی سے بات کی اور فرمایا کہ یہ میرے ساتھی ہیں۔ حر پیچھے ہٹ گیا اور وہ لوگ امام کے ساتھ جا ملے۔
ابن زیاد کا پیغام یہ ہے، جس جگہ تمہیں میرا خط ملے حسین علیہ السلام پر سختی میں اضافہ کر دو، اور سوائے بے آب و گیا زمین کے انہیں کسی دوسری جگہ اترنے نہ دو۔ میں نے ایلچی کو حکم دیا ہے کہ تجھ سے الگ نہ ہو، یہاں تک کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرو اور یہ میرے لیے خبر لے کر آئے۔ زہیر ابن قین، جو کہ حال ہی میں امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں، دشمن پر حملہ کر دینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، ان کے ساتھ جنگ کرنا ان کی نسبت آسان ہے جو ان کے بعد ہم سے لڑنے آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، نہیں، میں جنگ کی ابتدا کرنے والا نہیں بنوں گا۔
امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اسلامی معاشرے کی بیداری کے لیے آئے تھے، اور اگر امام پر جنگ مسلط نہ کی گئی ہوتی تو شاید وہ لوگ آگاہی حاصل نہ کر پاتے، اور اسلامی حقیقت جسے امام ان کے لیے بیان کرنا چاہتے تھے شاید وہ اسے رد کر دیتے۔ وہ اپنی فطرت کے ذریعے یہ جان لیتے کہ امام حسین علیہ السلام ان کے لیے جو لائے ہیں وہی حقیقت اور ان کے فائدے میں ہے۔ امام ان کی نجات اور معاشرے کی آزادی کے لیے نکلے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے خود جنگ شروع نہ کی اور انہیں اجازت دی کہ وہ جنگ شروع کرے، کیونکہ انہوں نے تمام اقدار کو نظر انداز کر دیا تھا، اس لیے وہی جنگ کے لیے آگے بڑھے۔ اور شاید یہ کہ یہی نقطہ اس موضوع کی دلیل ہو۔
میرا خیال ہے کہ اگر عسکری اعتبار سے تاریخ کو دیکھیں تو بہت سے ایسے واقعات ہمیں مل سکتے ہیں جو اس جیسے ہوں، لیکن بہت کم ایسے واقعہ جتنا اثر رکھنے والے تھے۔ یہ جنگ اگرچہ چھوٹی تھی اور اس میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، لہذا عسکری اعتبار سے ایک چھوٹا واقعہ تھا، لیکن تہذیبی اور تاریخی اعتبار سے بڑا واقعہ تھا۔ جب اس سے مشابہت رکھنے والے واقعات کو تلاش کرتے ہیں تو اس جیسا واقعہ نہیں مل سکتا۔ شرکت کنندگان لڑے جبکہ وہ جانتے ہوں کہ زندہ رہنے اور کامیابی کی کوئی امید نہیں۔ یہ انسان اور انسانی جذبوں کے اندر ایک خصوصیت ہے، وہ لڑتا ہے اور جانتا ہے کہ مارا جائے گا، اس لیے کہ وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ جو کچھ انجام دے رہا ہے صحیح ہے۔ انسانی نقطہ نگاہ سے یہ واقعہ غیر معمولی نہیں ہے۔
ترما ابن عدی امام علیہ السلام کے قافلے تک پہنچتا ہے۔ وہ کوفے سے آیا ہے اور امام علیہ السلام کے خلاف کوفیوں کے متحد ہونے کی خبر دیتا ہے۔ اس کا مشورہ ہے کہ امام علیہ السلام کا قافلہ اس کے ساتھ چلے اور کچھ عرصہ اس کے قبیلے میں رہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے اور کوفیوں کے مابین کچھ باتیں ہوئی ہیں جن کی بنا پر ہم واپس نہیں جا سکتے، نیز ہم نہیں جانتے کہ ان کا اور ہمارا معاملہ بالآخر کہاں تک جائے گا۔ ترما چلا جاتا ہے تاکہ جو کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لایا ہے وہ اہل حرم تک پہنچا دے۔ وہ امام علیہ السلام سے وعدہ کرتا ہے کہ بہت جلد واپس آئے گا اور ان کے ساتھ ملحق ہوگا۔ تاریخ میں ترما کا نام ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے واپس آتے ہیں تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔
وقت کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے کہ جس کو حساب کتاب میں رکھنا چاہیے۔ ان الامور مرہونت بغو، ہر کام اپنے وقت میں ہوتا ہے۔ ہم تاریخ میں ایسے کردار دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، انہیں قبول کرتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے، کہتے چلتے ہیں پھر پلٹ آئیں گے۔ وہ گئے، واپس بھی آئے، لیکن ہر چیز ختم ہو چکی تھی۔
جمعرات کا دن 2 محرم الحرام سن 61 ہجری ہے۔ صحرا کی گرمی قافلے والوں پر ٹوٹ رہی ہے، کہیں بھی آبادی کا نام و نشان نہیں۔ حر ابن زیاد کے احکام کو پوری طرح سے تعمیل کر رہا ہے، امام علیہ السلام کے قافلے کو مجبور کرتا ہے تاکہ وہ اسی جگہ پڑاؤ کریں۔ خشک اور جلا دینے والا علاقہ۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ہمراہیوں سے اس سرزمین کا نام پوچھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نینوا، دوسرا کہتا ہے اس کا نام کربلا بھی ہے۔ امام علیہ السلام کچھ خاموشی کی بات فرماتے ہیں، دشت و اندوہ اور بلا، صفین جاتے ہوئے میں بھی ہمراہ تھا۔ جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو میرے والد گرامی یہاں رک گئے اور انہوں نے اس جگہ کا نام پوچھا۔ جب اس کا نام سنا تو فرمایا، یہ جگہ ان کے قافلے کے ٹھہرنے اور ان کا خون بہائے جانے کی جگہ ہے۔ پوچھا گیا، آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ اس عظیم مصیبت کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو اس جگہ آل محمد پر وارد ہوگی۔
اگر امام کا ساتھ دیا گیا ہوتا، رکاوٹیں نہ پیش آتی، خواص کوتاہی نہ کرتے، بڑی مشکلیں پیش نہ آتی، تو ہو سکتا ہے کہ اپنے والد کی طرح امام بھی عراق پر اور جہاں اسلام کے ایک وسیع علاقے پر حکومت الہی و ولائی حکومت کو تشکیل دیتے، شاید اپنے تمام مقاصد تک پہنچ جاتے۔
اگر وہ ایسے راستے کی طرف گئے جسے انہوں نے کھلا ہوا دیکھا تھا، یزید کی حکومت کے خاتمے کے لیے امام کو دعوت دی گئی تھی تاکہ اس چیز کی اصلاح کریں جس پر انہوں نے ظلم دیکھا تھا، اور امام نے بھی اس دعوت کو قبول کر لیا تھا، کیا امام دوسرا کام کر سکتے تھے؟ مجھے نہیں معلوم یہ وہ کام تھا جو امام کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہر طرف سے غیر یقینی اور کمزور صورتحال کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔
کربلا کی سرزمین میں امام علیہ السلام کی پہلی بات یہ تھی، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں پر جاری جملوں تک محدود ہے۔ جب تک ان کی زندگی چلتی رہتی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب انہیں کسی مصیبت کے ساتھ آزمایا جاتا ہے تو دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو خط تحریر کرتے ہیں۔ اس خط میں پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد تحریر ہے کہ گویا کوئی دنیا نہ تھی اور ایسا ہے کہ جیسے آخرت ہمیشہ سے تھی۔ والسلام۔
جب امام فرماتے ہیں گویا دنیا نہ تھی، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جب سامنے موت کو دیکھ رہے تھے تو گزشتہ زندگی کی نفی کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی ان کے فرائض کی بنیاد پر تھی، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی اور راہ رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے جی رہے تھے۔ یہ جملہ کہ آخرت ہمیشہ سے تھی، اس مدا پر دلیل ہے، یہی استمرار، اس پر مسلسل توجہ، اور امام حسین علیہ السلام و اہل بیت علیہم السلام کے اصلی ہدف کو بیان کر رہا ہے۔
قافلے کو کربلا میں ٹھہرنے پر مجبور کرنے کے بعد حر ابن زیاد کو خط لکھتا ہے، خط میں خبر دیتا ہے کہ حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے اور حسین علیہ السلام کو راہ سے بے راہے پر لے آیا اور انہیں کربلا میں روک رکھا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، باقی تم خود جانو۔ ابن زیاد امام علیہ السلام کو ایک خط میں یوں لکھتا ہے، امیر المومنین یزید نے مجھ سے چاہا ہے کہ اس کی بیعت نہیں کرو گے، ورنہ تمہارے سر سے چھت چھین لوں گا، اس وقت تک پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤں یہاں تک کہ تمہیں زندگی سے محروم کر دوں، والسلام۔ امام علیہ السلام نے خط پڑھنے کے بعد اسے دور پھینک دیا اور فرمایا، جنہوں نے مخلوق کی رضائیت کو غضب خدا کے بدلے میں خریدا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے ایلچی نے جب جواب کا مطالبہ کیا تو اسے فرمایا، اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ عذاب کا مستحق ہے۔
عبداللہ بن زیاد کی طرف خط پہنچانے والا آیا، خط لایا۔ لشکر حر کے ہمراہ امام کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہی تھے۔ امام جب خط کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ جواب مانگتا ہے، کہتا ہے، اس کے جواب میں کیا کہوں؟ حضرت ابا عبداللہ نے جو جواب دیا وہ انتہائی ادبی اور شاعرانہ ہے۔
ما له عندي جواب لأنه حقد عليه كلمة العذاب۔
پہلی چیز ہے جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، یہ ہے کہ ہم دو تضاد دنیا و آخرت کے بالمقابل موجود ہیں۔ آخرت کا موجود ہونا اور دنیا کا غائب ہونا، اس سے مراد ہے کہ آخرت کا مقام دنیا سے بالا تر ہے۔ وہی اہل بیت علیہم السلام کی اصل فکر مندی ہے اور جس پر مسلسل توجہ ہے کہ علی بن ابی طالب سے آخری معصوم تک اسی پر توجہ مرکوز تھی کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جائے۔
عبید اللہ جواب سننے کے بعد سخت غصے میں آ جاتا ہے اور عمر ابن سعد کو حکم دیتا ہے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی تیاری کرے۔ عمر ابن سعد انکار کرتا ہے اور اس کام سے معذرت چاہتا ہے۔ عبید اللہ کے جس نے اس سے پہلے حکومت ری کے لیے اس کا حکم نامہ تیار کروایا تھا، اسے کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، حکومت ری کی گورنری کا حکم نامہ واپس لیتا ہوں۔ عمر ابن سعد اس فیصلے کو سننے کے بعد گھبراہٹ میں مہلت مانگتا ہے۔ مہلت کی مدت میں مقام و منصب اور حکومت ری کی گورنری کا وسوسہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ دارالعمارہ واپس آ جاتا ہے اور پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ والی کوفہ کے احکام کی تعمیل کرے تاکہ کہیں حکومت ری ہاتھ سے نہ نکل جائے۔
عمر ابن سعد ایسا شخص تھا جو شک کی حالت میں رہتا تھا، اس طرح کہ وہ دو دلی کی کیفیت اور اندرونی سوچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ دوسری طرف سے وہ اہل بیت سے قریبی تعلق رکھتا تھا، ایک طرف حکومت کو حاصل کرنے کی لالچ تھی، اس کی یہ خواہش نئے خلیفہ کے قرب کی صورت میں پوری ہو سکتی تھی، اس وجہ سے یزید اس پر دباؤ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا اور اسے دھمکی دی کہ اگر امام حسین بیعت کو قبول نہ کریں تو انہیں قتل کر دو۔
یہ دنیا پر فریفتہ لوگ تھے، وہ عمر ابن سعد جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کون ہیں اور کس مقام کے حامل ہیں، لیکن صرف دنیا نے انہیں اس تنگ و تاریک شرمناک راستے پہ دھکیل دیا تھا۔ عمر ابن سعد نے جنت اور حکومت رے کے درمیان موازنہ کیا اور پھر حکومت رے کو ترجیح دے دی۔
یہ لوگوں کی صفت ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ دنیا اور آخرت کے مابین جنگ تھی۔
61 ہجری 3 محرم کا دن تھا۔ 4000 سوار عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کی سربراہی میں نینوا پہنچتے ہیں۔ عمر سعد عزرت ابن قیس احمسی کو مامور کرتا ہے کہ وہ امام علیہ السلام کے پاس جائے اور ان سے اس راستے پر آنے کی وجہ دریافت کرے، لیکن وہ امام کا سامنا کرنے سے شرم محسوس کر رہا ہے، کیونکہ عزرا ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے امام علیہ السلام کو خط لکھا تھا اور ان کی بیعت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابن سعد نے بعض دوسرے افراد سے کہا کہ وہ یہ کام انجام دیں، لیکن سب پیچھے ہٹ گئے اور چپ ساتھ لی۔ وہ سب افراد امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دینے والوں میں سے تھے۔